جی صاحب کو میرا سلام، آپ کو بہت بہت شکریہ مجھے ٹیلی فون لائن پر لینے کے لیے. بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ کے حوصلے پست ہو چکے ہوں، آپ کی جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ معروف ہو چکی ہو اور منصوبہ بندی کا فقدان ہو، تو ایسے نتیجے سامنے آتے ہیں. پاکستان ٹیم نے آج موہالی میں خراب کھیل کھیلا اور ایک بار پھر ناکامی کی مستحق ٹھہری. پاکستان ٹیم نے 3 وکٹیں 57 رنز پر حاصل کر لی تھی. ٹائم تھا کہ اس وقت کپتان شاہد آفریدی اٹیک کرتے، ٹائم تھا کہ اس وقت شاہد آفریدی بجائے اس کے اوور پوری کرنے کی کوشش کرتے، شاہد آفریدی کو وکٹ حاصل کرنی چاہیے تھے. اس کے لیے ان کو وہاں پہ آپ کو کنٹینیو کرنا تھا یا پھر عامر کو بال کھیلنے کے لیے لے کر آتے. لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ عماد وسیم کو ایک ہینڈ سے لیا، خود دوسرے ہینڈ سے بالنگ کرنے کے لیے آ گئے اور انہوں نے آسٹریلیا کے بیٹسمینوں کو مکمل طور پر میچ میں سیٹل ہونے کا موقع فراہم کیا. حالانکہ اس وقت آسٹریلیا کے پاس صرف آخری مستند 6 وکٹ پر موجود تھا اور شین واٹسن ڈریسنگ روم میں موجود تھے. آپ اس طرح کی غلطیاں کریں گے تو پھر ٹیم ہارے گی. 190 رنز آپ چیز کر رہے ہیں اور آپ نے اپنی بیٹنگ لائن اپ میں کوئی رد و بدل کرنے کا فیصلہ نہیں کیا. وہی بھاگ کے 3 پارٹ، نمبر 4 پر عمر اکمل آ رہے ہیں، نمبر 5 پر اکمل آ رہے ہیں، نمبر 4 پر آفریدی، نمبر 3 پر خالد لطیف. اس طرح میچ نہیں جیت سکتے.
یا آپ ہوسٹ بھی کرتے ہیں، آپ خبروں کو پرسو بھی کرتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ آپ توقعات کیا ہیں، ٹیم میں کس نوعیت کا آپریشن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بظاہر میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ دباؤ بہت بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، ٹیم پہ بھی اور انتظامیہ پہ بھی.
دیکھیں، یہ دباؤ سوشل میڈیا پر بڑھتا ہوا نظر ہی آئے گا اور ٹیم میں کچھ نہیں ہوگا. 2-3 چہرے ادھر ادھر ہو جائیں گے، 2-3 لوگوں کو ادھر سے نکال کر ادھر لگا دیا جائے گا، باقی سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا. کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نہ کوئی تبدیلی آنی ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں فیصلہ ساز جب تک تبدیل نہیں ہوں گے، پاکستان کرکٹ بورڈ میں فیصلہ کرنے والوں سے جب تک ان کی پاور نہیں چھین جائے گی، یہ معاملات یوں ہی چلتے رہیں گے. جنوبی افریقہ کی ٹیم کی کارکردگی بھی آج آپ دیکھ لیں کافی ناقص رہی ہے، لیکن وہ سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں. دنیا میں ٹیمیں کھیلتی ہیں، ہارتی بھی ہیں، لیکن آپ کے پاس اس لیے تنقید ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک معاملات کو لے کر نہیں چلتے، لیکن جس طرح ملک چل رہا ہے اس طرح ٹیم بھی چلے گی.
صحیح، یہ ایکچوئل بات ہے کہ صرف کرکٹ پہ ہی اتنی توجہ کیوں، باقی بھی بہت سارے اداروں کا یہ ایک بڑا جواز دیا جاتا ہے. جلال الدین صاحب، آپ کے خیال میں ٹیم میں کس طرح کی، اب صرف ٹیم میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے یا سسٹم میں، اور کیا شائقین کرکٹ کو اب اگلے 1-2 سال کے لیے ذہنی طور پہ تیار کرنا ضروری نہیں ہے کہ اگر ٹیم کسی ری بلڈنگ یا ری شیپنگ کے فیز میں جاتی ہے تو ان کو تیار رہنا چاہیے کہ ٹیمیں ہار بھی سکتی ہیں؟
دیکھیں، ری بلڈنگ کا پروسیس تو میں 2003 سے دیکھ رہا ہوں اور یہ ایک گیمکس ہے. ہمیشہ یہ کہہ دیا جاتا ہے ہم اگلے ٹورنامنٹ جیتیں گے، یہ ابھی سے تیاری کر رہا ہے، تو وہ ایکچولی وہ ہو کچھ شاید آپ نے 2 سال پہلے کپتانی لی تھی اور انہوں نے 2 سال سے وہ تیاری کر رہے تھے، اور جب اینڈ ہوا، جب ٹورنامنٹ آ گیا شروع ہوا، تو اس وقت کوئی بھی تیاری نہیں تھی، کوئی ان کی پلاننگ نظر نہیں آئی، کچھ نہیں ہوا. تو یہ تو چیزیں بہت کچھ چینج ہونے کی ضرورت ہے. مطلب اپروچ ہی ہماری بالکل اس طرح کی ہے کہ جو ہم کرکٹ صحیح کرنا نہیں چاہتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا، اگر آپ گراس روٹ سے دیکھیں تو سارے سیٹ اپ ہی خراب ہے. تو میں بات کر رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کرکٹ صحیح ہونی ہے تو وہ پہلی چیز تو جو ایٹیچیوڈ ہے کرکٹ کا وہ صحیح ہوگا، وہ صحیح ہوگا کلب لیول سے. ہمارا اس طرح سے سیٹ اپ بنا ہوا ہے کہ ہر جگہ ووٹ بیس سلیکشن ہو رہی ہے، ووٹ بیس جو ہے وہ ٹیمیں بن رہی ہیں اور اپوائنٹ ہو رہا ہے لوگ نیچے سے لے کے اوپر تک. تو یہ کرکٹ کا اسٹرکچر کم جو ایٹیچیوڈ ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہمارے جو پلیئر آ رہے ہیں وہ ایک ایوریج پلیئر آتا ہے، وہ آئیڈیل کنڈیشن میں تو پرفارم کر دیتا ہے، جب پریشر آتا ہے یا کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جو اس کے مطابق کھیلنا وہ کھیل نہیں پاتا. یہ بڑی ان کے تحت چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں. شارٹ ٹرم میں تو فی الحال کچھ 19-20 چیزیں تو بہتر ہو سکتی ہیں، مگر کرکٹ صحیح نہیں ہو سکتی.
جلال الدین صاحب، آپ ہی بتائیے، وقار یونس نے بھی کہا کہ ہم بہت پیچھے ہیں دنیا سے، وسیم اکرم نے بھی کہا کہ ہم تقریباً 10 سال لگتا ہے کہ جو ماڈرن کرکٹ ہے ہم اس سے پیچھے چلے گئے ہیں. عام لسنر کو سمجھائیے کہ اس 10 سال پیچھے جانے سے مراد کیا ہے، اور یہ جو فاصلہ ہے یہ کیسے آپ کے خیال میں یہ طے کیا جا سکتا ہے، پاٹا جا سکتا ہے؟
پہلی بات تو یہ کہ یہ باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ باتیں تو میں 5 سال سے کر رہا ہوں. جب سب چیزیں ہو گئیں، ہار گئے، اس کے بعد یہ باتیں کر رہا ہے، تو یہ تو انہیں یا تو پہلے یہ بات کہنی چاہیے جب انہوں نے ٹیم کا چارج دیا تھا کہ ہم بہت پیچھے ہیں. انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کہی، ہمیشہ کہتے رہے ہم یہ کر لیں گے اور ہم ماڈرن کرکٹ کر رہے ہیں. اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم آگے کیسے آئیں گے، دیکھیں جو اس وقت کرکٹ کھیلی جا رہی ہے اس میں 3-4 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. اس میں ایک تو آپ کی جو اسکل ہے، مطلب جو کھیلنے کی صلاحیت ہے، جو آپ کی اسکل میں امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے، وہ بائی پریکٹس بائی کمپیٹیٹو کرکٹ آئے گی. اور جب اس میں ڈیولپمنٹ کی جائے گی پلیئروں کے اسپیشلائز کوچنگ کی، جیسا T20 میں تو آپ کے پاس ورائٹی آف شاٹس ہونے بہت ضروری ہے، اور آپ نے وہ खेलने की सलाहियत होनी चाहिए, जब आप खेलें तो आप उसको डिलीवर करें ना कि आप आउट हो जाए। तो एक तो जो टेक्निक है आज मॉडर्न क्रिकेट की, एक तो बेसिक टेक्निक है वो तो अपनी जगह है,
लेकिन मॉडर्न क्रिकेट को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा।
क्रिकेट की टेक्निक है जिसमें वेरिएशन और बॉलिंग है और सिचुएशन के मुताबिक आपको हिट आउट करना आना चाहिए अगर आप बैट्समैन है। ये वो टेक्निक है जो,
और ये बॉलिंग में तो खैर वेरिएशन बिल्कुल नजर नहीं आ रही है।
खेल के आ जाते हैं हम समझते हैं कि हम T20 में भी जीत जाएंगे, या इवन स्ट्राइक रेट के हवाले से बात कर ले आप एवरेज के हवाले से बात कर ले, स्ट्राइक रेट अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बॉलर्स का भी इसी तरह है कि वेरिएशन, वो भी क्वालिटी की वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, दिस गाइड होनी चाहिए कि प्लेयर को पता ना चले जब वो आप बॉल कर रहे हैं जो आप करने जा रहे हैं। ये वो सारी स्किल है जो आपको डेवलप करनी है इट विद परफेक्शन, मतलब परफेक्शन भी नहीं होती, जब आप स्लो वन करने जाते हैं तो आपसे स्लो वन होती नहीं है
बिल्कुल, यानी स्किलफुली ये चीजें अडॉप्ट करनी है, मैज हिट एंड रन बेसिस पे नहीं होगा,
डेवलप नहीं हो
रहा है। जी मदिया, आपके ख्याल में टीम में किस तरह की तब्दीलियों की तवक्को है? शाहिद अफरीदी ने हिंट किया कि वो जा सकते हैं, लेकिन आज फिर कहा कि चार दिन बाद फैसला करेंगे, गालबन वो अपने घर में और मोस्ट प्रोबेबली अपनी बेटी से मशवरा करना चाहते हैं, नौनिहाल हैं, तो क्रिकेट के फैसले यहाँ पे होंगे। दूसरी तरफ आपने देखा शेन वॉटसन इतनी मेच्योरिटी के साथ और बड़ी क्लैरिटी के साथ आ जाए कि जी मेरा ये आखिरी इवेंट है, बड़ा स्कोर भी किया, रीजनेबल बॉलिंग भी कर गए, तो ये क्लैरिटी हमारे प्लेयर्स में क्यों नहीं आ
रही? आई गेस क्लैरिटी ऑफ माइंड एक ऐसी चीज है जो हमने क्लैरिटी ऑफ माइंड एक ऐसी चीज है कि जो शाहिद अफरीदी में हमें पिछले 20 साल से नजर नहीं आई। और अगर शाहिद अफरीदी रियलिस्टिकली अपना मुहासबा करें, उन्हें इस वक्त मुहासबा करने की जरूरत है कि वो देखें कि वो कहाँ कहाँ गलत है। हमने देखा कि T20 से पहले एक सहाफी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुझे आपसे इसी घटिया सवाल की उम्मीद थी, जबकि वो बेचारे ने बड़ा ठीक सवाल किया था कि आपकी कारकर्दगी बतौर कप्तान, आप फैक्ट्स के ऊपर बात कीजिए ना, किसी को स्नैप कर देना बहुत आसान है
कि ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कप्तानी, बहुत
मुश्किल है, तो छोड़ दीजिए ना।
और बात पे भी मुझे इतराज है, जब ये कह रहे थे कि जी मैं अदरवाइज तो मैं फिट हूँ, मैं खेल सकता हूँ, अब फिजिकली फिट होने का मतलब ये नहीं कि आप टीम में भी खेल सकते हैं, पूरी 20 करोड़ का मुल्क है और आपको परफॉर्म करके और कंसिस्टेंट रहकर खेलना है। या शाहिद अफरीदी का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है और क्या होना चाहिए बेसिकली?
देखिए, छोड़ना किसी भी चीज को बहुत मुश्किल काम होता है और पाकिस्तान क्रिकेट में क्रिकेटर्स को अगर आप ये कहें कि आप रिटायरमेंट ले लें तो ये पाकिस्तान में कल्चर है नहीं। पाकिस्तान में क्रिकेट में जो अच्छा टाइम गुजार ले वो जाने के लिए तैयार नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट में रिटायरमेंट की अमूमन रीत रही नहीं है। असद और अगर आप देखें माजी में 90s के क्रिकेटर्स की मैं बात करूँ, इंतजाम उल्लाह रोते हुए गए थे, वसीम अकरम हुए, वकार यूनुस हुए, इन लोगों को पाकिस्तान आने से पहले ही हरी झंडी दिखा दी गई थी। माजी में आपको बहुत बड़े बड़े
तो फिर तो बेहतर टाइम था ना, या कि आज वो ग्रेसफुली अनाउंस कर देते पूरे स्टेडियम से उनको अलविदाई क्लैप्स मिलती, फिर तो बेहतर टाइम था आज।
ये तो आप सोच रहे हैं ना, शायद आप जी कुछ और सोच रहे हैं, और जो सोच रहे हैं वो 5 दिन के बाद बताएंगे। तो मेरा ख्याल है हमें और बाकी लोगों को हलकान होने की जरूरत नहीं है। शायद आप जी जो भी फैसला करेंगे वो कह रहे हैं कौम के मफाद में करेंगे, तो मैं और आप कौम में आते हैं।
सही, तो कौम का मफाद क्या है, चलो ये बता दें।
कौम का मफाद तो शायद ना किसी ने आज तक परवाह की है, ना आज के बाद कोई परवाह करेगा कौम के मफाद की, क्योंकि यहाँ पर सब अपनी जेबें भर रहे हैं। जिस तरह सियासतदान आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, जिस तरह सियासत के मनसब पर जाकर सियासतदान सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चल रहा है। जलालुद्दीन साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आज से 12 साल पहले से हम ये नारा सुन रहे हैं रीबिल्डिंग प्रोसेस का। मेरा ख्याल है कि ये रीबिल्डिंग प्रोसेस पढ़ने में, बोलने में और लिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन ये प्रोसेस होता रहा है। बात दरअसल ये, जब तक आपकी फैक्ट्री अच्छी नहीं होगी तब तक आपको प्रोडक्ट अच्छी नहीं मिलेगी। हम पाकिस्तान क्रिकेट के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर तनकीद करते हैं, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स पर तनकीद करते हैं, पाकिस्तान में नॉन क्रिकेटर्स के किरदार पर तनकीद करते हैं, लेकिन ठीक करने की कोई बात नहीं करता। साबिक खिलाड़ी सारे खराब नहीं है, अगर जिन लोगों को मौका दे दिया गया उनको हटाकर बाकी लोगों को मौका देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ क्रिकेटर्स के एक ऐसे टोले ने घेरा हुआ है, जो हटते हैं तो उनके दूसरे लोग पीछे से आकर उस जगह को कवर कर लेते हैं। और ये सिलसिला 1-2 साल पर मोहित नहीं है। जो लोग बात कर रहे हैं कि 5 साल पाकिस्तान क्रिकेट पीछे चले गई, उनका भी पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही में जिम्मेदार है, मेरा भी पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही में जिम्मेदार है, आपका भी पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही में जिम्मेदार है, क्योंकि आप पाकिस्तान क्रिकेट को देखते हैं, आप पाकिस्तान क्रिकेट पर बोलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं।
समअप कीजिएगा जलालुद्दीन साहब। अब नंबर वन तो खैर, दूसरा जो ग्रुप है जिसमें आज वेस्ट इंडीज और उनका साउथ अफ्रीका का मैच जारी है, उसमें तो काफ़ी लगता है कि टीमें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान वाला ग्रुप काफ़ी क्लियर हो गया है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, किस टीम के इम्कान आते हैं कि वह सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकेगी?
देखिए इसमें तो अब ज्यादा न्यूजीलैंड तो क्लियर ही है, इंडिया के ही चांस मुझे ब्राइट लग रहे हैं। जो अब मैच होगा ऑस्ट्रेलिया इंडिया का वो फाइनल ही होगा।
सही मदीहा, सेमीफाइनल इस ग्रुप से न्यूजीलैंड तो ऑलरेडी मैच में है, सेमीफाइनल पहुंच चुका है।
बिल्कुल, मैं जलालुद्दीन साहब की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी कि इंडिया के चांसेस ज्यादा लगते हैं। ऑल तो मेरी दुआएं कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, लेकिन लेट्स सी क्या बनेगा।
जी याहिया हुसैनी, सेमीफाइनल के लिए आपके ख्याल में कौन सी चार टीमें खेल रही
हैं? होता हुआ देख रहा हूं और मैं एक बार फिर भारतीय टीम को 2007 के बाद चैंपियन बनता हुआ देख रहा
हूं। इसके बावजूद कि वो ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं रही है, बांग्लादेश के खिलाफ भी स्ट्रगल किया, पाकिस्तान के खिलाफ भी मुश्किल रही उनको, इसके बावजूद आपको लगता है कि
पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का ये
अब शाहीन वो हो गए हैं।
उनके पास एक कप्तान ऐसा है जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी, जो खेल के तमाम असरार और अमूर से वाकिफ है और जिसको बेहतर अंदाज में पता है कि मुश्किल सूरत हाल में सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और उनके पास कप्तान धोनी जैसा मौजूद है, वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन है, आईसीसी वर्ल्ड T20 का चैंपियन कैप्टन, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का चैंपियन कैप्टन है, उसको पता है कि किस तरह सिचुएशन को लेकर चलना। जीत तो रही है ना भारत की।
सही, लेकिन मैं इस सेगमेंट का वाइंड अप इस इन अल्फाज के साथ करूंगा कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट लवर हैं उनके लिए भले ये पिछले एक दो साल बड़े मुश्किल रहे, खासतौर पर ये दो बड़े इवेंट एशिया कप भी और ये T20 वर्ल्ड कप भी, लेकिन वो इससे भी बुरे दिनों के लिए तैयार रहे, बैकअप करें लेकिन नए टैलेंट को और उसमें से ज्यादा जो पोटेंशियल सामने आता है उसको और स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स में खवातीन की क्रिकेट टीम को बिल्कुल ना भूलें। बहुत अच्छा परफॉर्म किया मदीहा, एक जुमला और उसके साथ हम इसको वाइंड अप करने जा रहे हैं। खवातीन की क्रिकेट टीम तीन मैचेस के लिए तीनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक हार गई 4 रन से लेकिन दो मैच बड़े कन्विंसिंगली उसने जीते।
स्पेशली जो कल का मैच था, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और बांग्लादेश का, बहुत खूबसूरत खेली है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और आज के स्कोर क्या है के अंदर हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों ने इनबॉक्स किया है कि आप खवातीन की क्रिकेट टीम के बारे में ज्यादा बात नहीं करते।
बहुत शुक्रिया मदीहा अनवर आपका, याहिया हुसैनी साहब आपका और जलालुद्दीन साहब आपके भी, हम मशहूर हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया। सामीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे प्रोग्राम के हमारे अगले सेगमेंट्स उन पर बात करेंगे।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
प्रोग्राम जहांरंग में आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे ईरान के सदर हसन रूहानी, उनका इस्लामाबाद का 2 रोज़ा दौरा। इस दौरे को बहुत अहमियत दी जा रही है दो हवालों से, खासतौर पे कि एक तो दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती ताल्लुकात वो उनको फ़रोग देना मकसूद है, और साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जब से ईरान पर से पाबंदियाँ हटी हैं उसने मुआशी और तजारती ताल्लुकात के साथ खित्ते के मुल्कों के साथ, पड़ोसी मुल्कों के साथ और ग्लोबली भी अपने सिफारती ताल्लुकात बेहतर करने की बड़ी एक डायरेक्टेड टारगेटेड कोशिशें शुरू कर रखी हैं, इसका उसे नतायज भी मिल रहे हैं। पाकिस्तान भी यह तवक्को कर रहा है कि इन पाबंदियों के हटने के बाद ईमन गैस पाइपलाइन जैसे जो मनसूबे हैं जो इल्तवा का शिकार चले आ रही हैं उन पे अब अमल दरामद करना आसान हो जाएगा। तो हर दो हवालों से, मुआशी एतबार से, सियासी एतबार से, सिफारती एतबार से यह दौरा कितना अहम है, एनालिसिस हम लेंगे। अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ हैं, फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज इस्लामाबाद, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, और हमारे साथ हैं आरिफ अंसार साहब, चीफ एनालिस्ट विद पॉलिटेक। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। आरिफ अंसार साहब आपसे शुरू करते हैं, सदर हसन रूहानी उनका इस्लामाबाद का दौरा कितना अहम है? पाकिस्तान तो ये भी कह रहा है कि देखें से ये साबित होता है कि वो पाकिस्तान को कितना अहम ख्याल करते हैं, लेकिन मेरे सवाल का एक पस मंजर ये भी है कि इस्लामाबाद के लिए बज़ाहिर सिफारती तौर पर अगरचे उसने हमेशा बैलेंस रखने की कोशिश की है लेकिन मुश्किल रही हैं एक तवाज़ुन रखने में रियाज और तेहरान के दरमियान, तो अब हालात या सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है आपको?
अच्छा जी, नई पिक्चर इमर्ज हो रही है, जाहिर बात है जो सूरत हाल मिडल ईस्ट में चल रही है और जो इस खत्ते में भी चल रही है जिसमें पाकिस्तान अनसिचुएटेड है और अफगानिस्तान से भी रिलेटेड, और हमने रिसेंटली देखा कि पाकिस्तान के भी लीडरान ने, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली ईरान का दौरा किया और शायद उसी वक्त उन्होंने इन्विटेशन दी रूहानी साहब को कि वो भी आए। और ऑब्वियसली इसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि ईरान से जो रिसेंटली सैंक्शन हटा दी गई, जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट उनके साथ हुआ है उसमें एक नई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली है। इस वक्त दो टेंशन हैं जो चल रही हैं दुनिया के हालात में, ताल्लुकात में। एक ये है कि इकोनॉमिक डायमेंशन है और एक सिक्योरिटी डायमेंशन है कि किस मौजू को ज़्यादा ट्रेंड, किस सेक्टर को ज़्यादा फोकस देनी चाहिए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर सिक्योरिटी ठीक तरीके से नहीं दी जा सकी, लॉ एंड ऑर्डर, तो फिर इकोनॉमिक्स भी इम्पेक्ट होती है। साथ साथ ये कि अगर इकोनॉमिक्स को हम ज़्यादा एम्फोसिस दें तो वो भी उस वक्त तक कामयाब वही बात बन जाती कि सिक्योरिटी ना हो। तो जो इस वक्त रूहानी साहब का दौरा है वो ना सिर्फ इस बैलेंस में इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जो पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट सऊदी अरब की जो सिचुएशन चल रही है, सीरिया से रिलेटेड जो टेंशन चल रही है उससे उस कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन उसके साथ मेरा ख्याल है पाकिस्तान की अपनी जो पॉलिसी है, जो सी पैक आप कह लें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इकोनॉमिक लेवल पे है, तो जो ट्रांजिट राउट बन रहे हैं उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट बना रहा है और ईरान का दूसरी तरफ चारबहार पोर्ट है और उनको भी कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ रास्तों से। और तो पाकिस्तान की अपनी एक ज्योग्राफिक इंपॉर्टेंस है, जिस तरह तुर्की और ईरान का एक डायमेंशन चल रहा है, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है कि मेरा ख्याल पाकिस्तान भी वही मॉडल अपनाना चाह रहा है कि तुर्की के प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली ईरान का दौरा किया और उन्होंने कहा कि हमें इकतसादी उस पर फोकस रखना चाहिए और जो सेक्टेरियन स्ट्राइफ है उसको कम से कम करें, मैनेज करें। और उसके साथ तीसरी इंफोसिस उनकी थी कि ये जो सिचुएशन बनी हुई है मिडल ईस्ट में इसको हम रीजनल लेवल पे सॉल्व करें एक्टर्स को मिला के। तो मेरा ख्याल है ये रूहानी और नवाज शरीफ का जो मुलाकात है, दौरा है, ये भी इसी पस मंजर में है कि जो इस वक्त हालात हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इनकी कॉमन विजन डेवलप की जाए और इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस रखी जाए।
सही। अच्छा, अब दूसरे इसका जाविये पे आते हैं, सऊदी अरब और ईरान, उन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कोई ज़्यादा खुशगवार नहीं रहे हैं और ख़ासतौर पे अभी जब हम ये देखते हैं शाम का मामला हो, यमन का मामला हो, दोनों मुल्कों के दरमियान मजीद फासले बढ़े हैं। इस्लामाबाद ने इसमें मीडिएट करने की भी कोशिश की है और काफ़ी बज़ाहिर उसको कामयाबी भी रही है। अब इस रेफरेंस में भी इस दौरे की अहमियत बनती है आपके ख्याल में?
नहीं, बिल्कुल है, लेकिन उसको जाहिर बात है कि पहले तो आप इंगेजमेंट करते हैं, फिर उसके बाद आपकी कॉमन वैल्यूज जो हैं उस पर आप आगे बढ़ते हैं, फिर वो आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे की पोजीशन को। तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ तो पहले से ताल्लुकात हैं और उसमें जो टेंशन अब आ रही है ईरान की वजह से, लेकिन ये है कि ईरान के साथ भी आप पहले तो जिन चीज़ों पर कॉमन है, कॉमनलिटीज हैं, उस पर बात करेंगे और फिर आप जाएंगे कि अगर उसकी जो दूसरे डायमेंशन है उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाए। और इसमें यही वजह है कि अगर आप किसी को दिखा सकें कि भाई इकोनॉमिक नुकसानात कितने होंगे कि अगर टेंशन को बढ़ाया जाता जाए जाया जाए, या सिक्योरिटी रिलेटेड मामला जो खराब हो रहे हैं अगर उनको कंट्रोल नहीं किया गया, तो जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या इकोनॉमिक एस्पिरेशन है वो नहीं अचीव होंगी, तो वो ज्यादा मेरा ख्याल है कन्विंसिंग हो जाता है। जाहिरी बात है कि ईरान भी जो है, अगर पाकिस्तान सऊदी बैलेंस कर सकता है किसी तरीके से ईरान और सऊदी की टेंशन को, जिस तरह तुर्की भी कोशिश कर रहा है बिसाइड उनकी अपनी जो डिफरेंसेज हैं ईरान के साथ, उसी तरह से ईरान भी पाकिस्तान को अफगानिस्तान से रिलेटेड जो मामला चल रहे हैं, इंडिया से रिलेटेड और रूस के साथ ऑलरेडी पाकिस्तान के इम्प्रूव हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ईरान उनको रेसिप्रोक कर सकता है इस लेवल पे। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है मुख्तलिफ एंगल्स में, ये सिक्योरिटी और इकोनॉमिक्स, उसमें ईरान पाकिस्तान को दूसरे लेवल से हेल्प कर सकता है, पाकिस्तान ऑब्वियसली अपने इंटरेस्ट के लिए ये कोशिश कर सकता है, जिसमें तुर्की भी कर रहा है कि ये सेक्टेरियन एंगल जो आया हुआ है उसको बढ़ने ना दिया जाए, रीजनल तरीके से हल किया जाए और ये जो डिफरेंसेज हैं उनको बैलेंस किया जाए।
जी बहुत शुक्रिया आपका। आरिफ अंसार साहब, हम आपको थोड़ी देर बाद दोबारा अजहमत दे सकते हैं क्योंकि उनमें आपकी अगेन स्पेशलिटी है, जिसमें हम बात करने जाएंगे दाइश का, इस्लामिक स्टेट का, उसका जो किरदार है और उस पर जो फोकस दुनिया कर रही है, लेकिन शायद कुछ देर के बाद जब हमारा अगला सेक्शन हमारा ऑन होगा तो अली सरवर नकवी साहब से, एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब से हमारा रब्ता हो गया है, फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज इस्लामाबाद, और इस सेगमेंट को हम वाइंड अप करेंगे क्विकली लेकिन उनके कमेंट्स के साथ। नकवी साहब, अब मैं आपसे यही पूछ पाऊंगा, आपके ख्याल में सदर हसन रूहानी, ईरान के प्रेजिडेंट, उनका इस्लामाबाद का दौरा कितना अहम है? कहा यह जा रहा है कि मुआशी तौर पर ईरान चाहता है कि वह इंटीग्रेट करे अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ और सिफारती ताल्लुक को भी मजीद बेहतर करे, खासतौर पर जब से उस पर से पाबंदियां हटाई गई हैं उसके बाद से उसकी एक अग्रेसिव कैंपेन है।
ये दौरा बहुत ही अहम है और इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो सदर रूहानी ने पाकिस्तान का दौरा एक्सेप्ट किया, उसको कबूल किया अपने इलेक्शन के कामयाबी के बाद, वहाँ पे जो मतलब उनके पार्टी के की कामयाबी के बाद, जबकि वो लेजिस्लेटिव वहाँ पे पार्लियामानी इलेक्शन हुए। और दूसरे ये कि बहुत दिन से पाकिस्तान से कोई रابطہ नहीं था, कोई आला सतह का दौरा नहीं हुआ। और तीसरे ये कि हाल में पाकिस्तान सऊदी अरब में 34 मुल्कों का जो कोलिशन बना है उसमें शरीक हुआ है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ दोनों वहां गए थे। तो इन डेवलपमेंट्स के पस मंजर में पाकिस्तान और ईरान का आला सतह पे फिर से राबता और ईरान के सदर का दौरा खास अहमियत रखता है। इसमें तीसरी एक और बड़ी बात जो ईरान के लिए अहम हुई है वो ये कि उनके ऊपर से सैंक्शंस उठा लिए गए हैं, तो उनके यहाँ इक्तसादी तरक्की के अब बहुत अच्छे मौके सामने आ रहे हैं।
सही, तो इसको आपको लगता है ग्रैब कर पाएंगे? दूसरा, हमने इससे पहले एक और भी सवाल किया था कि रियाज और तेहरान दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों कैपिटल्स के दरमियान भी ताल्लुकात ज़्यादा कशीदा, ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं और इस्लामाबाद ने मीडिएट करने की कोशिश की है, उस हवाले से भी आपको लगता है कि ये दौरा सूदमंद हो सकता है?
जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का जो रिवायती मौकफ है वो ये कि दो मुसलमान मुल्कों में जब तनाज़ा होता है तो पाकिस्तान कोई किसी का साथ एक तरफा हिमायत किसी की नहीं करता है, तो चाहता है कि दोनों ममालिक मुसलमान ममालिक अगर वो उनमें तनाज़ा है तो वो दूर किया जाए और वो फिर से समझौता अपनी दोनों तरफ से रखे। तो इस मद में पाकिस्तान ने मीडिएशन जो आप कह रहे हैं वो कोशिश की है, और इस वक्त जब ईरान के सदर आए हैं तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो सऊदी अरब गए थे तो अब वो उसके मुतालिक भी वो अपना मौकफ बता सकते हैं और वो ये भी बताएंगे गालिबन के ये पाकिस्तान ने जो कोलिशन ज्वाइन किया है वो दहशतगर्दी इंटरनेशनल टेररिज्म के खिलाफ है, ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं डायरेक्टेड है, और अगर ऐसी कोई चीज होगी तो उसमें पाकिस्तान शरीक नहीं होगा।
अच्छा नकवी साहब, इससे जो हमारा अगला सेगमेंट है उसमें हमने बात करनी थी खासतौर पे पाकिस्तान ने समन किया है अपने जो इंडियन एनवाय हैं इस्लामाबाद के अंदर, और रेफरेंस हुई है बलूचिस्तान के अंदर से एक मुबैना सर्विंग ऑफिसर उनके बकौल जो रा के हैं, भारत की मिनिस्ट्री ने उसको मुस्तरद किया है इन एलिगेशंस को। उनका ये कहना था कि बैरियर से उनका ताल्लुक नेवी से ज़रूर है लेकिन इंटेलिजेंस से नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे हालात में जब दोनों मुल्क पहले भी मुश्किल हालात में हैं, ताल्लुकात में हैं और उसको बेहतर करने की कोशिशें नज़र आती हैं, ये इंसिडेंट कैसे उसको मुतासर कर सकता है? और दूसरा ये कि इस तरह के इश्यूज़ का रिजॉल्व डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली कैसे किया जाता है?
नहीं देखिए, ये जो इंडियन अफसर पकड़ा गया है रंगे हाथ, रेड हैंडेड जिसको कहते हैं, तो वो तो एक हकीकत है जो कि इस वक्त रूनमा हुई है, और ये इससे जाहिर होता है कि इंडिया किसी भी तरह से, चाहे उनके फौज के हों चाहे उनके इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हों, किसी न किसी जरिए से वो यहाँ तख़रीबकारी में मुलव्वस है, और ये बहुत परेशान कुन बात है पाकिस्तान के लिए। और फिर ये पाकिस्तान के मौकफ को भी की भी विंडिकेशन है कि इंडिया यहाँ पे काफ़ी तख़रीबकारी में शरीक है, हाथ उसका पकड़ा जाता है। तो ये तो अपनी जगह, अब इसका असर क्या होगा ये इंडिया जाने, क्योंकि इंडिया को ऐसी चीज करनी नहीं चाहिए जो कि जिससे तनाज़ा बढ़ सकता है, और हम तो ये बिल्कुल पाकिस्तान ये अलाउ नहीं करेगा कि इंडियन एजेंट्स और स्पाइज यहाँ पे फिर रहे हों।
बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इस पे मैं क्वेश्चन इस पे भारत से नुक्ता नजर लूंगा। मेजर जनरल दीपांकर बैनर्जी साहब हमारे साथ हैं, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज। लेकिन हमारा जो एक मिनट के बाद सेगमेंट शुरू होने वाला है जिसमें हम रेडियो और टीवी भी होंगे, तो वहां पर हम उनका नुक्ता नजर इसके अंदर शामिल करते हैं कि भारत का इसके बारे में क्या कहना है। भारत की वजारत खारजा ने आज कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया है और बताया यह है कि वो भारत की बहरिया के साथ जो शख्स गिरफ्तार किया गया है बलूचिस्तान से उसका ताल्लुक है, लेकिन उसका ताल्लुक कभी भी पाकिस्तान की भारत की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी रा के साथ नहीं रहा है। ये एक ऑफिशियल वर्जन यहाँ से आया है, लेकिन इसके बावजूद एक पॉलिटिकल और एनालिटिकल वर्जन हम लेंगे जनरल दीपांकर बैनर्जी साहब का। लेकिन चंद सेकंड की एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताते चलेंगे हमारा रेडियो एंड टीवी सेक्शन होगा, उसके अंदर हम बात करने जा रही हैं न्यूक्लियर समिट पर खासतौर पर। लेकिन उससे पहले हमारा फोकस होगा ब्रसेल्स हमले, ये किस नोयत का चैलेंज पैदा कर रही हैं खासतौर पर मुस्लिम दुनिया के लिए और यूरोपीय मुल्कों को, अपने लिए क्या, अपनी سیکیورٹی کے لیے جو کچھ کرنا پڑے گا, تو اس میں خاص طور پہ جو مسلمان تارکین وطن ہیں, امیگرنٹس ہیں, ان کے لیے کیا مشکلات ہوں گی, اور مسلمان ملکوں کو کس طرح کی سیکیورٹی انوالو کرنی ہے اپنے ملکوں کے اندر. چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں. پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم, اور پروگرام کا یہ ہمارا حصہ ریڈیو ٹی وی, اس میں ہم اپنے ویور کو بھی ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں اپنے ناظرین کو. اور پچھلے حصے میں ہم ریڈیو کے ہمارے سامعین ہمارے ساتھ تھے, جن سیگمنٹ سے ہم نے تفصیل پہ بات کی. آج سب سے پہلے ہم نے ٹی ٹوینٹی کرکٹ پہ بات کر لی, چونکہ پاکستان کے لیے ایک بڑا دن تھا لیکن وہ اس کو کیپچر نہیں کر سکا اور پاکستان کی ٹیم ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی. اس میں ہمارے ساتھ یحییٰ حسینی, مدیع انور اور جلال الدین ہمارے ساتھ تھے. اگلا حصہ ہم نے ایران کے صدر حسن روحانی, ان کا اسلام آباد کا دورہ, اس پہ بات کی. علی سرور نقوی صاحب ہمارے ساتھ تھے, فارمر امبیسڈر, اور عارف انصار صاحب چیف اینالسٹ وتھ پولیٹیکس. اور پھر ہم جب بات کر رہے تھے پاکستان کا اور بھارت کے تعلقات پہ, خاص طور پہ اس پس منظر میں کہ بلوچستان سے ایک شخص کی گرفتاری جسے را کا ایجنٹ پاکستان کہہ رہا ہے اور بھارت اس کو ڈینائی کر رہا ہے. علی سرور نقوی صاحب اپنا انالیسس دے چکے تھے, اب ہم چاہیں گے کہ میجر جنرل دیپانکر بینرجی وہ ہمیں بھارت سے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, اور یہ بھی بتائیں کہ فوجی سطح پہ ایک جنرلی ہمیں تو اگر ہم صافی ہونے کی سطح پہ دیکھیں تو ہمیں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ آج کی دنیا میں جب سب کچھ اوپن ہے, انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزوں کی ایکسیس ہے, تو یہ انٹیلیجنس آپریشنز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور کس نوعیت کے ہوتے ہیں, اور یہ جو بھارت سے ڈینائل آئی ہے وہ کیوں کر اسلام آباد کے لیے قابل بھروسہ ہونی چاہیے؟ جی جنرل بینرجی صاحب.
اچھا دیکھیے, ہمارے جو وچار ہیں اس کے بارے میں, تو سرکار کی طرف سے, انڈین سرکار کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے یہ بالکل ڈینائی کیا ہے کہ کوئی بھی ایسے ایسے ہوا ہے. جو جس آدمی کو پکڑے گئے ہیں, پتا نہیں ڈیٹیلز بھی کچھ ہے نہیں ہمارے پاس, شاید وہ بھارتی ہو سکتا ہے.
صحیح.
پر ان کو
نہیں, یہ تو آپ کی ایکسٹرنل افیئرز کی منسٹری نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ نہ صرف بھارتی ہیں بلکہ ان کی نیوی کے ساتھ بھی ان کی وابستگی ہے, لیکن را کے ساتھ نہیں ہے.
بالکل, یہ جو بات ہو سکتا ہے, یہ بھارتی ہیں ضرور ہو سکتا ہے, بہت کارن سے ہو سکتا ہے وہاں گئے ہوں گے, یا پتا نہیں اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز ہیں نہیں ہمارے پاس.
صحیح. اچھا میں ایک جنرل پرسپشن پہ بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ. پاکستان یہ الیگیشن لگاتا ہے کہ بلوچستان کے اندر بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کردار ہے اور وہ وہاں تخریب میں ملوث ہیں. بھارت کا اپنا الزام ہے کہ آئی ایس آئی وہ بھارت کے اندر, خاص طور پہ کشمیر کی موومنٹ ہے اس میں وہ مدد کر رہی ہے, یا اس سے علاوہ بھی آئی ایس آئی کے آپریشنز رہتے ہیں یا دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں, یہ بھارت کا الیگیشن ادھر رہتا ہے. میں جنرلی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک طرف ہم یہ سنتے ہیں کہ بھارت چاہتا ہے کہ خطے کے اندر اقتصادی معاملات یا اقتصادی جو انگیج منٹ ہے وہ زیادہ ہو تاکہ بھارت کو اس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. گوادر ایک ایمرجنگ کہنا چاہیے کہ پراسپیکٹ ہے تمام ریجنل ملکوں کے لیے, لیکن گوادر یا بلوچستان کے اندر بھارت کی انٹیلیجنس یا اس کی اس نوعیت کی کاروائیوں کی اطلاعات زیادہ اور بڑے تواتر سے مل رہی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا, اگر یہ ہم اس کو ایک ایزمپشن ایزیوم کر لیں کہ اگر واقعتاً بھارت ملوث ہے تو بھارت ایسا کیوں کرنا چاہے گا آپ کے خیال میں؟
دیکھیے, بھارت کے کچھ کام کرنے کا ضرورت نہیں ہے, اور اسی لیے میں کہوں گا کہ را کا کوئی رول ہی نہیں ہے اس علاقے میں, جس کے لیے کہ ہم کوئی یہ کریں کہ شاید یہ ایجنٹ ہو سکتا ہے. یہ ہم نے کہیں بلوچستان پاکستان کے حصے ہیں, اندرونی معاملہ ہے, اٹس انسائڈ پاکستان ٹیریٹری, اور یہاں سے ہم کا کوئی اسپائی ایجنسی کا کوئی کاروائی ہے نہیں, اور نہ ہی بھارت کی طرف سے کوئی اس مطابق کاروائی ہوا ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ پاکستان کافی سالوں سے یہ کہتے رہے ہیں کہ بلوچستان میں ایسے حرکت ہو رہا ہے, کہ یہ ہو رہا ہے, یہ افغانستان سے بھارت کوئی ایجنٹس وہاں سے بھیج رہے ہیں وغیرہ. دیکھیے, اس کے بارے میں نہ کوئی ثبوت ہے, نہ کوئی بندوبست ہے, نہ کوئی پکا یہ ایویڈنس ملا ہوا ہے. یہ کشمیر اور بلوچستان کے بیچ میں تو بہت زیادہ فرق ہے. دیکھیے, کشمیر میں جو ہو رہا ہے یہ 25 سال کا یہ ہے, ابھی کا 25 سال کا یہ کاروائی چل رہا ہے.
تو آپ اس کو گیم گیم سمجھتے ہیں دونوں اطراف سے؟ بہت شکریہ آپ کا.
جی
میجر جنرل دیپانکر بینرجی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. چند سیکنڈ کی سامنے ایک بریک, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. تو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں, تجزیہ کار ہیں, ان کا میں آپ کے ساتھ تعارف بھی کراؤں گا, اور جو ہمارے اگلے سیگمنٹ سے اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
Pakistan ka pura ka pura focus sirf ye hai ki Bharat Pakistan ko jang mein talab na kar sake.
Ghair janibdar behas.
Ke remittance ka waqia hua Pakistan ke andar. Saadi adalatein, saadi azad hai ki hamari adalatein chahiye adalaton ka faisla tha.
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس چیز کا تعلق
ہے. انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف.
پروگرام جہاں رہے میں آپ کو خیر مقدم ہوں اسد حسن اور پروگرام کے اس حصے میں دو تین ہمارے سامنے موضوعات ہیں. سب سے پہلے ہم جان کیری ان کا بریسلز کا دورہ, بریسلز میں ہونے والی دہشت گردی, وہاں پہ وہ اظہار یکجہتی کے لیے موجود ہیں اور اس کو وہ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک حملہ ہے جیسے نہ صرف بریسلز پہ بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک انتہائی اہمیت کا حامل یہ معاملہ ہے اور ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور گزشتہ روز جان کیری نے رشیا کا دورہ کیا, رشین کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ ان کی ملاقات رہی اور پھر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. خاص طور پہ ان ملاقاتوں میں جو فوکس تھا وہ شام کی صورتحال پہ تھا. یہ بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جو بالکل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں. روس کے ساتھ جب بات کی گئی تو بات کی گئی شام کے معاملات پہ بھی کہ روس وہاں پہ کہاں کھڑا ہے, اور اسی طرح جو خطے کے دیگر ممالک ہیں وہاں پہ جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بھی روس کے ساتھ اس پہ تبادلہ خیال ہوا ہے. اور ہمارا اگلا جو سیگمنٹ ہوگا نیوکلیئر سمٹ واشنگٹن میں ہونے جا رہا ہے, 70 سے زیادہ ممالک ان کے سربراہان اس میں شرکت کر رہے ہیں اور نیوکلیئر سیکیورٹی سے متعلق جو اس وقت کنسرنز ہیں پوری لیڈرشپ کے, دنیا کی لیڈرشپ کے, وہ بہت بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس سمٹ کے اندر بھی اس کے اوپر خاصا فوکس ہے. انالیسز ہم لیں گے اپنے مہمانوں کا, لیکن آپ کے ساتھ تعارف کراتے چلے. میرے دائیں ہاتھ ڈاکٹر ظفر نواز جسپال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسٹریٹجسٹ ہیں, پروفیسر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی سے. آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر صاحب کی ادر دین انٹرنیشنل ریلیشن یا پولیٹیکل افیئرس آج کل وہ نیوکلیئر اینڈ میزل پرولیفریشن اس کے ایک پروجیکٹ کے اوپر بھی کام کر رہی ہیں, اور یہاں واشنگٹن میں ان کی اس وقت موجودگی بھی اس نیوکلیئر سمٹ سے پہلے مختلف سطح پہ مختلف تھنک ٹینکس یا فورمس پہ جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں وہ اس میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. میرے بائیں ہاتھ علی عمران صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, اکثر اسکائپ پہ آپ انہیں دیکھتے ہیں, آج ہم نے انہیں اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے. واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں, اپنا میگزین ویوز آن نیوز وہ نکالتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹوڈے کے لیے کالم لکھتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ علی عمران, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بریسلز دھماکے انہوں نے صرف ویسٹ کے لیے ایک طرح سے بڑا خطرہ یا بڑا الارم نہیں کیا ہے بلکہ مسلم دنیا کے لیے بھی اتنی ہی شدت کے ساتھ اس کے خطرات یا چونکہ اس کا جو ایک فال بیک ہو سکتا ہے وہ اجاگر ہوا ہے. ان حملوں کے پس منظر میں بتائیے گا کہ کیا کس نوعیت کے چیلنجز آپ دیکھ رہے ہیں جو گلوبل لیڈرشپ کے سامنے ایمرج ہو رہے ہیں.
دیکھیں جس وقت ہم برسل کا ابھی دیکھتے ہیں المیہ جب ہوا دھماکے ہوئے اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ جو کچھ پہلے مسلم ملکوں میں ہو رہا تھا پاکستان میں دیکھیں 70,000+ کیجولٹیز ہو چکی ہیں اسی دھماکوں میں. مڈل ایسٹ بالکل آپ کا جس طرح ہوتا ہے کہ ایک فائر کیک کی طرح برسٹ ہو چکا ہے. تو اب یہ جو ہے یورپ کے اندر بھی یہ پرابلم نظر آ رہی ہے. جو سب سے بڑا پرابلم اور چیلنج جو یورپین ملکوں کو آ رہا ہے وہ ہے کہ ان کا جو انڈیجنس ان کے اپنے نیٹوز جو ہیں وہ ریکروٹ بھی ہو رہے ہیں, ریڈیکلائز بھی ہو رہے ہیں اور انوالو بھی ہو رہے ہیں. لہذا جو آپ نے یہ جو سوال کیا ہے کہ جی کہ دنیا کی لیڈرشپ کو, تو دو چیزیں اس میں میں کہوں گا. ایک کہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلش کر رہا ہے کہ انٹرنیشنل جو ہے اس وقت چل رہا ہے انٹرنیشنل ٹیررزم اور گلوبل وار آن ٹیرر جو ہے وہ ایک ابھی ختم نہیں ہو رہی, اور اس کا جو دائرہ ہے وہ پہلے جو سیکیور جگہ تھی جس طرح برسل بڑا سیکیور ہوتا تھا, پیرس بڑا سیکیور تھا, یورپ کانٹیننٹل بڑا سیکیور تھا, 7/7 ہوا لندن میں, اس کے بعد یورپین کنٹریز کافی سکسیزفلی, مگر یہ جو پینیٹریشن ہمیں نظر آئی ہے تو اس نے پوری دنیا کو ایک شاک دے دیا ہے. اور اس کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جیسے 2016 میں کوئی ملک بھی ان دہشت گردوں سے, ان ریڈیکلائز ایلیمنٹ سے سیف نہیں ہے.
صحیح, میں یہاں پہ کانگریشنل جو سیشن اس کے اوپر ہوا اس کی براڈ کاسٹ میں سن رہا تھا, خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ بریسلز تو ایک سمبل ہے ایک طرح سے پوری دنیا کہ وہاں پہ اقوام متحدہ کے دفاتر ہیں, اس کے علاوہ امریکن ایمبیسی, وہ کہتے ہیں جہاں پہ اٹیک ہوا وہ اس کے بہت قریب تھی. تو وہ پوری دنیا کو ایک طرح سے بڑا اسٹرانگ میسج دینا چاہ رہے ہیں, داعش کے لوگ یا ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ, کہ آپ ہم سے محفوظ نہیں ہیں. کیا کرے دنیا آپ کے خیال میں کرے کیا, کیونکہ یہ معاملہ یہ فنامنا تو کافی بڑھتا ہوا نظر.
دیکھیں, پہلی بات تو آپ نے درست کہی کہ برسل جو ہے وہ یورپین یونین کا کیپٹل, 26 کنٹری پلس, پھر برسل کے ساتھ ہی برسل سی نیٹو کا اپنا سیٹ اپ امرج کرتا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ ان کا وہ ایک شیپ ہے اور سارا کچھ نیٹو کا سارا سیٹ اپ وہاں پہ سے آپ کو نظر آتا ہے, یورپین سیٹ اپ. تیسری چیز جس طرح آپ نے کہہ دیا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو اس وقت لیڈنگ پاور ہے ملک کی اور ویسٹ کو لیڈ کر رہے ہیں, اس کی بھی وہاں پہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیکیشن یہ تھی یا سمبولائزیشن بہت تھی اس انسیڈنٹ کی, اور وہ انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ, مگر اس پہ ہمیں آپ دیکھنا یہ پڑے گا کہ آپ دیکھیں جتنا ابھی تک آپ نے دیکھا ہے 9/11 کے بعد سے لے کے جو بھی وار آن ٹیررزم میں ہمیں نظر آیا, چاہے ہمارے ملک میں ہم بھی اب زبے عظم میں انوالو ہیں, زیادہ فوکس کلنگ دی ٹیررسٹ ہے, ٹیررزم کو ابھی تک ہم ایڈریس نہیں کر پا رہے. اور ان گورنمنٹس کے یا پوری دنیا کے جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جو بھی انہوں نے پروسیس اڈاپٹ کی ہیں ٹیررزم کو ایڈریس کرنے کے, وہ سکسیزفل نہیں ہے. جس کی وجہ سے دیکھیں القاعدہ کو بڑا سکسیزفلی امیریکنس نے اور ان کے الائز نے اور پاکستان نے مل کے سسٹمیٹکلی ختم کیا یا ویک کر دیا, میں کہتا ہوں ختم نہیں ہوا,
جو القاعدہ کے خلاف تھی اور داعش کے خلاف.
مگر اب مسئلہ یہ کہ القاعدہ کا یہ ہوا کہ ان کا جو کریزمیٹک لیڈر تھا وہ ایلیمنیٹ ہو گیا, اور اس کو پاکستان اور افغانستان میں جو بیسس تھی وہ ختم ہو گئی, وہاں کی لوکل گورنمنٹس نے ان کو ختم کیا. مگر اب ان کی جو داعش ہے, داعش کی لوکل گورنمنٹ اور یا جو کیسے, ان کے پاس ٹیریٹری زیادہ ہے, ریسورسز زیادہ ہے, اور یہ ایک بیسڈ کنٹری بن گئی جو کہ انارکیکل سچویشن ہے مڈل ایسٹ میں. مگر میں پھر یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ جو پہلے اگر آپ دیکھیں کہ جس وقت یورپ میں ایک ریڈیکلائزیشن پروسیس چل رہا ہے, یورپ میں ایک ریکروٹمنٹ کا پروسیس چل رہا ہے, اور اس دفعہ جتنے بھی آپ کو دہشت گردوان نظر آ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں 9/11 کے بعد ساروں کا لنک ڈیولپ ہوتا تھا کہ جی کہ مڈل ایسٹ سے آیا, کوئی فاٹا سے آیا, کوئی کہیں پہ ٹرینڈ ہوا, مگر یہ لوگ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ان کے اپنے ہوم گرون نیٹوز ہیں. تو اس لیے لہٰذا اس کے اوپر ہمیں جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو ایک ہمارا جاگنائزیشن ہے کہ جہادی مجاہد, یہ بھی چینج کرنا پڑے گا,
صحیح نیریٹو کی تبدیلی. علی عمران صاحب, انہی فورمز پہ آپ سے بات ہوتی رہی ہے اور آپ بھی اس پہ فوکس کرتے رہے کہ دہشت گردوں کا خاتمہ شاید مکمل مسئلے کا حل نہیں ہے, دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے انتہا پسندی اور ایک جو بیانیہ ہے اس میں تبدیلی لانا ہوگی, اور وہ بیانیہ بھی اب گلوبل ہے, صرف پاکستان کی بات نہیں ہے جس کو ہم اپنے پس منظر میں دیکھتے ہیں, یعنی مسلم دنیا کی بات ہے. کیا کیا جا سکتا ہے برسلز حملوں کے بعد, کس نوعیت کے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے, کیونکہ آپ اس کے پولیٹیکل امپیکٹ یہاں پہ واشنگٹن کی امریکہ کی پالیٹکس کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں اور اس پہ کھل کے بات بھی ہو رہی ہے کہ اس کا فائدہ کن لوگوں کو ہو سکتا ہے.
دیکھیں جی, ابھی میں اس معاملے میں انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی ایک رپورٹ جو لیٹسٹ آئی تھی لاسٹ ویک میں, اس کی طرف اشارہ کروں گا اور اس کی طرف توجہ کرانے کی کوشش کروں گا کہ اس میں کہا گیا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اور اس کا کو خاتمے کے لیے ہمیں دہشت گردی کی جو وجوہات ہیں, جو کہ کازز ہیں یا روٹ کازز ہیں یا انڈر لائن کازز ہیں, ان کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا. صرف جو کائنیٹک ایکشنز یا ملٹری جو آپریشنز کیے جاتے ہیں اس سے ہم کچھ دہشت گردوں سے تو ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, لیکن جہاں تک اب آپ یورپ کی بات کر رہے ہیں, اب یورپ برسلز کی جو بات کی جا رہی ہے, کیونکہ اس کی سمبولزم بھی آپ نے ابھی ذکر کیا بہت امپورٹنس ہے, لیکن میں سمجھوں گا کہ جو شام میں جو ایک سول وار چل رہی ہے اور عراق میں جو حالات ہیں اس میں, اور جو مڈل ایسٹ کے بڑی سطح پہ جو مختلف ممالک میں وہاں پہ ان ریسٹ ہے, ایک ٹرموائل ہے, اس کا تعلق جو یہ نئی شکل ہے انتہا پسندی کی یا دہشت گردی کی, اس سے بہت زیادہ ہے. ہم اگر برسلز میں یورپ کو یا برسلز کو یا امریکہ کو یا دنیا کے دوسرے خطوں کو ہم دہشت گردی سے بچانا چاہتے ہیں, تو ہمیں جا کے نمبر ون وہاں پہ جو کانفلکٹ اس وقت چل رہے ہیں, چاہے وہ سول وارز کی صورت میں یا ایک اسٹیٹ کی طرف سے ہو رہا ہے ریپریشن, ان کو نمٹنا ہوگا نمبر ون. نمبر ٹو, یورپ میں آ جائیے. اب یورپ میں بہت بڑے کرائسس دو چل رہے ہیں, ایک تو ریفیوجیز کا کرائسس ہے جو کہ
لیکن یہ بھی اسی سے لنکڈ ہے نا, جن مسلمان ملکوں کے اندر آپ نے شورش یا خانہ جنگی کی بات کی ہے, یہ سارے ریفیوجیز عراق اور سیریا سے خاص طور پہ آ رہے ہیں.
بالکل, اور میں یہاں پہ 2012 میں یا 13 میں ایک رپورٹ آئی تھی جس میں یہ وارننگ دی گئی تھی کہ دنیا کے مختلف ممالک سے, خاص طور پہ مغربی ممالک سے, بہت سارے نوجوان لوگ جو ہیں وہ آئسس یا داعش کو جوائن کر رہے ہیں. اب آئیے یورپ کے اندر کے حالات چل رہے ہیں, وہاں پہ جیسا کہ امریکہ نے بھی کہا ہے, امریکی حکام نے بھی کہا ہے اور صدر اوباما نے بھی اس بات کا ذکر کیا اگلے دنوں جب انہوں نے ٹیڈ کروز کی کامنٹس پہ اس کی جو پروپوزل تھی سرویلنس کی اس کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں یا فارنرز ہیں یا جو امیگرینٹس آتے ہیں ان کو سوسائٹی میں انٹیگریٹ نہیں کیا جاتا. کس سطح پہ؟ پولیٹیکل، اکنامیکلی، سوشلی. اب آپ کو معلوم ہے کہ پیرس میں گھیٹوز یا مضافات میں وہ امیگرینٹس رہتے ہیں، زیادہ تر الجیریا سے ان کا تعلق ہے، عرب ممالک سے تعلق ہے. اسی طرح برسلز میں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک اکنامک آؤٹ کاسٹ سمجھے جاتے ہیں، ان کو شاید اس طریقے سے انٹیگریشن نہیں کیا گیا. نمبر ٹو، یورپ میں جب سے، کیونکہ یورپ میں ٹریول فری ہے، اور لیکن یورپ میں انٹیلیجنس، حالانکہ یہ دیکھیں وہ نیٹو کا ہیڈ کوارٹرز ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے جی، لیکن وہاں پہ اس طریقے سے انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں ہو رہی ان ممالک کے درمیان. ان کے آپس میں کچھ ایشوز ہیں کہ جس کے تحت ان آپریشنز کو یا اس کوشش کو کامیاب کیا جائے،
چیزوں کو وہ ایکسپلائٹ بھی کریں. ڈاکٹر ظفر نواز جسپال صاحب، جیسے عمران نے کہا، اشارہ اس جانب ہے کہ یہ جو پولیٹیکل کرائسز ہیں مسلم دنیا کے اندر یا مشرق وسطی کے اندر، ان کا حل کرنا بنیادی طور پہ بہت ضروری ہوگا، ورنہ یہ ان کو ایک فیول ملتا رہے گا دہشت گردوں کو، خواہ وہ داعش کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، القاعدہ کے ساتھ ہیں یا باقی عسکریت پسند گروپوں کے ساتھ. اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب بڑے بڑے فورمز ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، ہم نے جنیوا میں آپ نے دیکھا سیریا کے لیے بڑی اگریسو ایفرٹس ہیں یونائٹڈ نیشن کے بینر کے نیچے، کیا کرنا ہوگا؟ کیا صرف صدر بشار الاسد پہ ہی دباؤ رہنا ہوگا، یا دنیا کو بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑ سکتا ہے یا ہٹنا چاہیے کہ کہیں پہ ایسی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو، صرف ٹرانزیشن کی بات نہ ہو؟ کیونکہ
دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح علی عمران صاحب فرما رہے تھے، تو میں یہاں پہ ایک چیز، میرا جو اپنا ویو ہے کہ جو اس وقت یورپ میں دہشت گردی ہو رہی ہے یہ امیگرینٹس نہیں کر رہے، یہ ان کے اپنے نیو نیشن، آپ کہہ سکتے ہیں سیکنڈ تھرڈ جنریشن آف مسلمس وہاں پہ جو رہ رہی ہے، جو سوشلی انٹیگریٹ نہیں کر سکی. کیونکہ کچھ عرصہ پہلے میں نے اسٹڈی ایک کی تھی ریڈیکلائزیشن اینڈ ریکروٹمنٹ یورپ، تو میں نے یہی دیکھا جو سیکنڈ تھرڈ جنریشن ہے مسلمس کی، وہ پولیٹیکلی، اکنامیکلی، ایجوکیشنلی تو ان کو رائٹس مل گئے، مگر سوشلی وہ انٹیگریٹ نہیں ہوئے تھے، اس کا ایک نقصان. جو ابھی آپ نے سوال کیا ہے کہ جی کہ کیا ہوگا، دیکھیں جو اس وقت میرے خیال میں اس کو ہمیں مزید کنسیپچولائز کرنا پڑے گا کہ جی کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی جو پاکٹس بنتی ہیں، مثلا جب آپ نے رجیم چینج کرنے کی کوشش کی حافظ الاسد کو، تو اسد جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے اس کے بارے میں جو مرضی کہیں، ہی از ناٹ ایکسپورٹنگ ٹیررسٹ، کیونکہ ہاں وہ یہ جتنا آپ کو ٹیررسٹ نظر آ رہا ہے یہ سنی فقہ سے آ رہا ہے، یہ سنی اور مختلف آپ وہابی سلافی اس چیز سے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے اس کا امپیکٹ دوسری طرف ضرور ہے اسرائیل میں، حزب اللہ اور ان کی چیزوں پہ ہے، مگر میرا اپنا ویو یہ ہے کہ جو سسٹمز ہیں وہاں پہ، جو مسلم دنیا ہے اس کا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کو گریجولی ایوالو ہونے دینا چاہیے، نہ کہ ابرپٹلی وہاں کا سسٹم چینج کر کے سمجھا جائے کہ ان کا پولیٹیکل کلچر چینج ہو جائے گا. ہوتا یہ کہ جب آپ ابرپٹلی چینج کرتے ہیں تو پولیٹیکل کلچر تو وہی رہتا ہے پروکیئر سبجیکٹو، اور سسٹم ڈیموکریٹک آ گیا تو وہاں پہ انارکی پھیل جاتی ہے، اور وہ جو ویکیومز ہیں اس کے اندر یہ سارے دہشت گرد یہ گروپس پلتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مسلم دنیا میں ایک بہت کہا جاتا ہے کہ اگر ساؤتھ سوڈان لبریٹ ہو سکتا ہے، ایسٹ تیمور لبریٹ ہو سکتا ہے، تو پیلسٹائن، کشمیر، ان کے ایشوز کیوں نہیں ریزالو ہو رہے؟ تو یہ وہ نعرے
میں یہ کی ہو سکتے ہیں،
یہ نعرے بھی ہیں اور یہ ایشوز بھی ہیں ان کے، اور ان کو نہ ڈریس، اور یہ جب جو دہشت گرد جن کو میں تو ان کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ سنڈیکیٹ آف ٹیررسٹ یا ان کا کریمنل ٹیررسٹ کا جو نیٹ ورک ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو ایکسپلوائٹ کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے جس طرح عرض کیا کہ ہمیں اس کو مزید کنسپچولائز کرنا پڑے گا کہ ٹیررزم کو آپ گن سے نہیں اڑا سکتے، آپ کو انگیج کرنا ہوگا ڈائلاگ سے، اور پولیٹیکل سسٹمز کے اندر ایک ایولیوشنری پروسیس کو لے آنا پڑے گا.
جی علی عمران صاحب، اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے، رشیا فورن منسٹر فارن سیکرٹری امریکہ کے، ان کی ملاقاتیں رہیں، رشیا کا کیا آپ کے خیال میں اس وقت کردار بن رہا ہے سیریا کے اندر؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کا فوکس تو یہ ہے کہ پولیٹیکل ٹرانزیشن ہو، وہ یہ کہتے ہیں پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو، ایڈجسٹمنٹ ہو، اس پہ اختلافات ہیں، لیکن سیریا کا ایشو حل ہونا اٹ سیلف داعش کے لیے کتنی بڑی شکست ہوگی، کیونکہ سیریا اور عراق یہی وہ ٹیریٹری ہے جس کو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک اچھی خبر یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ موصل میں ابھی جو لیٹسٹ ڈیفینسو لانچ ہوئے ہیں اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ سنی ٹرائبز بھی ساتھ ہیں، اس میں شیعہ ملیشیاز کے لوگ بھی ساتھ ہیں، اور اس میں کرد پیش مرگا بھی ہیں. تو کیا یہ کنسنسس عراق کی حد تک بنتا نظر آتا ہے یا موصل کی حد تک، کہ بھلے آپ کا تعلق کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہو، آپ کو ٹیررزم کے اگینسٹ جانا ہے؟
دیکھیں جی اس پہ دو لیولز پہ آپ کو پروگرس کرنی ہوگی. نمبر ون تو ایک پولیٹیکل سولوشن کی طرف جانا ہوگا جو کہ رشیا اور امریکہ جو ہیں وہ اس انٹرنیشنل گروپ کو لیڈ کرتے ہیں. تو اب وہ تو یہ بات چل رہی ہے تاکہ انٹرا سیرین جو گروپس ہیں سیریا میں مختلف جو گروپس ہیں یعنی کہ اپوزیشن کے گروپس اور جو اسد جو ہیں ان کی حکومت کے نمائندے. اب نمبر ٹو جو ملٹری ایکشنز کی جو بات کی آپ نے, میں سمجھتا ہوں کہ نمبر ون تو پہلے عالمی برادری نے دیر کر دی کہ وہ داعش کے خلاف کوئی ایک مربوط انداز سے ایک آپریشن کر سکے. نمبر ون. نمبر ٹو جب وہ کیا گیا ایک کوالیشن تو بنا لی گئی لیکن جو شام کے عوام تھے ان کے جو گریوانسز تھے یا ان کو نہیں ایڈریس کیا گیا, ان کو سامنے نہیں رکھا گیا اور ان کو عوام کو اس جو دہشت گردی یا اس کے خلاف جنگ تھی اس میں شامل نہیں کیا گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ رشیا نے اپنے طور پہ ایک کاروائیوں کا آغاز کیا جو کہ فضائی کاروائیاں تھیں جس میں بہت ہی انڈسکریمنیٹ اس نے فائرنگ کی یعنی کہ بومنگ کی جس کی وجہ سے عوام میں اور خاص طور پہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز جو ہیں جیسا کہ داعش یا دوسری ان کو یہ ایک فوڈ ایک فاڈر مل گیا کہ وہ انہوں نے اپنے پروپیگنڈے کو نیریٹو کی جو آپ نے بات کی بیانیے کی اس کو بڑھایا اور پھر اس میں کیاوس بڑھتا چلا گیا. اب رشیا اور امریکہ جو آپ نے کہا ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ روس سمجھتا ہے کہ اس کے حافظ بشار الاسد کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس سے شاید اس کے انٹرسٹ سیکیور ہوتے ہیں وہاں پہ اس خطے میں, لیکن ساتھ ہی امریکہ یہ چاہتا ہے کہ دہشت گردی کا وہاں پہ خاتمہ کیا جائے اور وہاں پہ ایک پولیٹیکل سلوشن آئے. تو ان کو یہ کیسے الائن کرتے ہیں اور سیکرٹری کیری کا جو دورہ تھا ابھی وہ انہی کوششوں کی طرف اس کی ایک کڑی تھی کہ ان کوششوں کو کیسے الائن کیا جائے تاکہ پولیٹیکل اور جو سیکیورٹی میئرز ہیں وہ ساتھ ساتھ چلیں. اور ایک پولیٹیکل جو میئرز ہوں گے اس میں ایک کانسٹیٹیوشن کی بات ہوگی, اس میں انتخابات ہوں گے, اس میں ایک ٹرانزیشن بہت ہی پیچیدہ اور صبر آزما اور مشکل جو ایک مرحلہ ہے وہ شامل ہے. اور ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پھر بار بار اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ملٹری آپریشنز کر رہے ہیں وہ سویلینز کو ٹارگیٹ نہیں کریں.
اس کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آخری سوال, یہ تو ہم نے بات کی کہ چلو ویسٹ اپنے طور پہ کیا کر رہا ہے, اسے کیا کرنا چاہیے, مسلم دنیا کیا کرے کیونکہ یہ خطرہ جو داعش ہے یا القاعدہ ہے یہ فینومینا ویسٹ کے لیے تو کبھی کبھار وہ حملوں کا باعث بنتا ہے. الٹیمیٹلی سب سے زیادہ مسلم دنیا بذات خود اس سے متاثر ہوئی ہے یا اس کا نقصان اس کو اٹھانا پڑا.
آپ نے درست کہا کہ اگر آپ دیکھیں کہ مسلم دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت قتل و غارت یہ لوگ کر رہے ہیں اور ان کا کوئی کلیئر ایجنڈا بھی نہیں ہے اور پوری مسلم دنیا کے اندر یہ پھیلے ہوئے ہیں. اگر آپ آج کسی بھی اسلامک ملک میں جائیں, چاہے سعودی عرب ہو, ایران ہو, پاکستان ہو, کہیں بھی آپ جائیں تو آپ کو وہاں پہ ایک سیکیورٹی کی انسیکیورٹی کی لہر نظر آتی ہے. تو مسلم دنیا کو دیکھیں, یہ پرابلم بیسیکلی ہمیں خود ایڈریس کرنا پڑے گا جو مسلمان ممالک ہیں. اور جس طریقے سے اب پاکستان نے ضرب عضب شروع کیا, وہاں پہ اپنی ریٹ اسٹیبلش کی, اب اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا پروسیس شروع ہو گیا. اگر وہ سکسیزفل ہو جاتا ہے تو پاکستان میں ان کے دہشت گردوں کی جو سینکچری تھی وہ ختم ہو جائیں گی نارتھ
وزیر, یہ ماڈل بھی بنے,
یہ ماڈل بنے گا. اسی طریقے سے باقی ممالک کو بھی یہ کرنا پڑے گا. مگر یہاں پہ مجھے یہ بھی عرض کروں گا کہ جو یہ ہمارے جو مسلم دنیا کے اندر ایک سیکٹیرینزم کا ایلیمنٹ ہے, جس طرح دیکھیں ایران اور جو سعودی عربیہ ہے ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ان کو مل کے اگینسٹ جانا پڑے گا بجائے اس کے کہ ان کو وہ ایز اے پروکسیز یوز کریں.
ایگزیکٹلی. ہمارے ساتھ باقی 7 منٹ ہیں, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں چند سیکنڈ کی اور جب اس کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے واشنگٹن میں ہونے والے نیوکلیئر سمٹ پہ, ایک بریک کے بعد.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم ہے, اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے واشنگٹن میں ہونے والا چوتھا نیوکلیئر سربراہ اجلاس نیوکلیئر سمٹ, جس میں تقریباً 70 سے زیادہ ممالک کے سربراہان اس میں شرکت کر رہی ہیں. اور اس نیوکلیئر انڈسٹری سمٹ اس کو نام دیا گیا ہے, اور جو بنیادی یا کی ایریاز ہیں جس پہ فوکس ہوگا وہ ہے سیکیورنگ the use, storage and transport of strategic nuclear and regional materials, radiological materials, aur sath sath ye managing the cyber threats aur role of nuclear industry globally. Ye uske do teen bunyadi nukat hain aur jis pe khaas taur pe focus hai. President Barack Obama, unhone jab is summit ko mezbani karne ka elan kiya tha to unke samne bhi un khaas taur pe focus ye tha ki duniya ko ab ye puri koshish karni hogi ki ye jo nuclear material hai aur is tak rasai dehshatgardon ki na ho, ye zyada se zyada khatarnak ho sakti hai. Haliya dino mein jo itlaat aayi hain ye hain, ab investigations jari hain ki jo taza tareen hamle sham ke andar hue hain, sham rocket fire kiye gaye hain daesh se, daesh ke thikanon se. Bataya ye jata hai ki un rocket ke andar ibtidai علامتیں یا نشانیاں یہ ملی ہیں کہ ان کے اندر کسی نوعیت کا جوہری کانٹینٹ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے, تو یہ زیادہ سے زیادہ خطرے کی بات دنیا کے لیے بنتی جا رہی ہے. ڈاکٹر ظفر جسپال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ یہاں پہ مختلف فورمز میں شریک بھی ہو رہے ہیں نیوکلیئر سمٹ سے پہلے, کیا آپ کو ایک سینسٹیوٹی نظر آتی ہے خاص طور پہ اس جوہری مواد کے دہشت گردوں کے ہاتھ میں جانے کے حوالے سے یا اس کی باقی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کی؟
دیکھیں, یہ سینسٹیوٹی تو پریزیڈنٹ اوباما نے اپریل 2009 میں ہی ریز کر دی تھی جب انہوں نے پراگ میں اپنی سپیچ کی, اور اس کے بعد سسٹمیٹیکلی اس پہ ورک شروع ہو گیا. پھر 1887 یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ریزولوشن آئی جس کو اوباما صاحب خود ہی چیئر بھی کر رہے تھے 2009 سپتمبر میں. پھر 2010 سے یہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ یہ چوتھی سمٹ ہونے کو جا رہی ہے پچھلے 6 ایئرز میں, اور ان میں ہر دفعہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ہر دفعہ پارٹیسپیشن ہوئی ہے, مگر اس میں ایک ہائر لیول پہ ایک ریئلائزیشن ہے جس کو سینسٹائزیشن کہا جا رہا ہے کہ جی کہ نیوکلیئر ریڈیولوجیکل ٹیررزم کو ایک ریئلٹی سمجھا جا رہا ہے.
صحیح.
مثلاً ابھی میں نے 3-4 فورم میں مجھے موقع ملا جانے کا, ایک کارنیگی میں بیلفور سینٹر کا تھا, پھر دوسرا نیشنل پریس ٹرسٹ میں آرمز کنٹرول اور فسائل مٹیریل آرگنائزیشن, اس طرح کے جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں ان کے جو یہاں پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ان کی ایک رپورٹس آ رہی ہیں, ایک بڑا امپریشن ملا. بس دو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ مجھے لگیں, جو کہ ٹیوزڈے سے پہلے کا ڈیولپمنٹس تھی اس میں یہ سمٹ کے اوپر کسی نے یہ ایکسپریشن نہیں دیا تھا کہ, یا مجھے فیل نہیں ہوا تھا کہ وہ کنکلوژن کو, کیونکہ یہ لاسٹ سمٹ ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں تھا. مگر جس وقت یہ برسل میں ہو گیا تو اس کے بعد کے جو میں نے لوگوں کی مائنڈ سیٹ یہاں دیکھا یا انٹلیکچوئلس کا دیکھا, وہ یہ بڑا کیٹیگوریکلی ریز کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے یہاں پہ اچیومنٹ کیا کہ جی کہ سمٹ سے سیکیورٹی کمٹمنٹس ہائر ہو گئیں, لوگوں نے اس کی ٹریننگ اور اس پہ فوکس کیا, باسکٹس کا کنسیپٹ آ گیا کہ ہر ملک مر کر, کہ یہ جب سمٹ ختم ہوگی 1 اپریل کو اس کے بعد کیا ہوگا. مقصد ہمارے ملک کا بڑا کلیئر سٹینس ہے کہ جی کہ آلٹرنیٹو نہیں ہونا چاہیے, ہمیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے, اس کی سیکیورٹی ایک آرگنائزیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں IAEA سیکیورٹی, تو اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. مگر ایک تین چیزیں میں یہاں ضرور کہوں گا, ایک تو اس سمٹ کے پروسیس سے یہ جو ایشو ہے کہ نیوکلیئر ریڈیولوجیکل ٹیررزم یہ فکشن نہیں ہے, یہ ایک ریئلٹی ہے, یہ ہائی لائٹ ہو گیا. دوسرا اس سے یہ ہو گیا کہ تمام ممالک نے انکلوڈنگ پاکستان نے اپنے ہاں پہ اپنے طور پہ بھی نیشنل لیول پہ, وہ جس طرح ہمارا ایک وہاں پہ سینٹر آف ایکسیلنس ہم نے ڈیولپ کیا جو 2012 میں پرومس کیا تھا اس کو, اور اس کے اندر آئی اے کے تحت بہت کام ہوا
اور ہمارے اس کو ریٹیفائی بھی کیا,
ریٹیفائی نہیں, اس کے بعد تیسری بات یہ کہ ہم نے پروٹوکول جو ہے کنونشن فار پروٹیکشن مٹیریل والا بھی سائن کیا. اس کے ساتھ جو تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ایک ریئلائزیشن ہے جس طرح کہ جی کیا آپ اس کے ایک سیکیورٹی کلچر ڈیولپ کریں. دیکھیں ہمارے پاس اس وقت نون 5 نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے, NPT میں 3 آؤٹ آف دی نیوکلیئر ویپن پاکستان, انڈیا, اسرائیل, پھر نارتھ کوریا آ گئے, باقی تو سارے نان نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہیں. مگر جو ریڈیولوجیکل ہے ٹیررزم, اس کا تھریٹ زیادہ نان نیوکلیئر ویپن سٹیٹ میں,
جیسے
ہم جو یہاں کہتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی کلچر جو ہے وہ جو مسنگ ہے باقی نان نیوکلیئر ویپن سٹیٹ میں, وہ اس سمٹ سے زیادہ ہائی لائٹ ہوگا.
علی عمران صاحب, آخری 2 منٹ ہمارے پاس ہیں, آپ ہمیں بتائیے گا اس سمٹ سے متعلق عمومی طور پہ کیا تیاریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں, کیا حساسیت نظر آ رہی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ سر یہ بھی بتائیے گا کہ ادر دین سمٹ جو سائڈ لائنز امپورٹنٹ ملاقاتیں متوقع ہیں وہ کیا معنی رکھتی ہیں؟
دیکھیں جی, جو سب سے پہلے تو سائڈ لائن پہ جو ملاقاتیں ہوں گی وہ ان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے, کیونکہ صدر اوباما کا یہ آخری سال ہے.
ایک منٹ ہے ہمارے پاس. جی,
اس سمٹ کو انہوں نے انیشیٹ بھی کیا اور بڑا اچھا ایک دنیا کو فورم بتایا جس میں کہ تمام دنیا کے جو ممبرز ہیں وہ آ کے بات کریں گے, نمبر ون. نمبر ٹو, پاکستان نے جو اچھا کام کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوسٹ 9/11 کے سالوں میں امریکہ کے ساتھ مل کے جو ایک نیشنل سیکورٹی کو اور اس نے مضبوط کیا ہے وہ ایک بڑا اچھا کام کیا ہے, اور جہاں تک سول ٹیکنالوجی ہے پاکستان کی وہ تو کئی دہائیوں سے چل رہی ہے اور آئی اے ای اے کا کانفیڈنس بھی حاصل ہے. اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو ریسنٹلی واقعات ہوئے ہیں ان کی وجہ سے واقعی اس نیوکلیئر ایشو پہ ارجنسی آ گئی ہے, لیکن پاکستان نے ساتھ ساتھ ایک جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن ایک جاری کیے رکھا ہے اور وہاں اس خطے میں اگر ہمیں اس خطے کو دیکھنا ہوگا, صرف پاکستان پہ فوکس نہیں ہے.
تو مجھے اس پروگرام کو یہاں پہ ختم کرنا ہوگا. علی عمران صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ اسٹوڈیو میں آئے, ڈاکٹر ظفر نواز جسوال صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور سامعین آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.